شہید اسلام ڈاٹ کام، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔
خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔
اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول۔
www.shahideislam.com۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ابھی گزشتہ دنوں ایک صاحب نے مجھے پرچہ دیا تھا کہ آپ نے چار بزرگوں کے حالات ذکر کرنے کا وعدہ فرض کیا تھا، ان میں سے دو کا ذکر کیا پھر آپ بھول ہی گئے۔ مشہور سلسلے بزرگوں کے چار ہیں، ان کے علاوہ بھی سلسلے ہیں اولیاء اللہ کے، لیکن چار سلسلوں کو اللہ تعالی نے بہت مقبولیت عطا فرمائی۔ ان میں سے ایک سلسلہ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی پیران پیر کی طرف منسوب ہے، سلسلہ قادریہ، قادری سلسلہ۔ ان کے حالات کا تذکرہ ہوا تھا، اور سمندر میں سے ایک قطرہ، ان کے حالات سمندر میں سے ایک قطرہ۔ اس کے بعد دوسرا سلسلہ ہے شیخ شہاب الدین سہروردی، سہروردی سلسلہ ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کے مریدین میں سے ہیں، لیکن ان کا سلسلہ کسی دوسرے بزرگ سے ہے، اور وہ جو میں کتاب پڑھ کر سنایا کرتا تھا وہ انہی کی کتاب ہے۔ ان کے تذکرے میں ان کے چند افادات کا ذکر آ گیا تھا، وہ آج میں درمیان میں چھوڑ رہا ہوں، اس سلسلے کو ختم کرنے کے لیے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں۔ ان کی کتاب ہے جو میں سناتا تھا تصوف پر، اور اس کے بارے میں بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ جس شخص کا کوئی مرشد نہ ہو اس کے لیے وہ کتاب کافی مرشد ہے. آج میں تیسرے بزرگ کا سلسلہ شروع کرتا ہوں, خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالی. اور ان کی دو خصوصیتیں ہیں, ایک تو یہ کہ ان کا تعلق سرزمین ہند سے, ہندوستان کی سرزمین سے. ان کے شیخ نے ولایت ہند ان کے سپرد کی تھی, اس لیے بعض لوگوں نے بطور مبالغے کے ان کو نبی الہند کا خطاب دیا ہے, ہندوستان کا نبی. حالانکہ نبی تو نہیں, نبیوں کی شان تو بہت اونچی ہے. اور دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے ان آپ کی کہ ہمارا سلسلہ انہی کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. تو ہمارے پیرانے پیر ہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالی. اس لیے ان کا ذکر کرتا ہوں, لیکن مجھے افسوس ہے کہ اتنے بڑے بزرگ مگر ان کے حالات نہیں ملتے. اب دو پیسے کا آدمی ہوتا ہے, اس کی سوانح عمری پر ہزار ہزار صفحے لکھ دیتے ہیں لوگ. اس زمانے میں یہ لکھائی پڑھائی کا زمانہ ہے, ایک بالش قد ہے صرف ایک بالش, لیکن اس کی سوانح عمری لکھی جاتی ہے, یہاں پیدا ہوا, وہ ہوا, یہ ہوا, وہ ہوا. لیکن ہمارے یہ اکابر جن کے ذریعے سے دین زندہ ہوا, امت زندہ ہوئی, ان کے حالات بہت کم ملتے ہیں. کہیں جستا جستا حالات کوئی کسی نے لکھ دیا تھوڑا بہت. اتنی بات ہے کہ ان کے شیخ ہیں خواجہ محمد عثمان ہرونی. اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی. جن میں خواجہ بختیار کاکی مشہور ہیں, خواجہ بختیار کاکی, اور ان کے خلیفہ ہیں یہ حضرت گنج شکر رحمہ اللہ تعالی پاک پٹن والے. ان کے دو خلیفہ مشہور ہوئے, ایک سلطان الہند خواجہ نظام الدین اولیاء, ان کو واقعتاً سلطان الہند کہا جاتا ہے. اور دوسرے خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی. بہرحال یہ بہت اونچا سلسلہ تھا بزرگوں کا. خواجہ دین معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی ہے حسن, اور والد ماجد کا نام غیاث الدین بتاتے ہیں.
ایران کا علاقہ سیستان، اس علاقے کے رہنے والے تھے، اس سیستان کی طرف نسبت کر کے سجزی کہتے ہیں عربی میں، سجزی، اور بعض لوگ اس کو سنجری پڑھتے ہیں، حسن سنجری یا حسن سجزی، اصل میں حسن سجزی ہے، سین کی زیر، جیم کی سکون اور زا کے کسرے کے ساتھ. اس پر تمام اہل تاریخ متفق ہیں کہ ان کی ولادت شریفہ سن 537 میں ہوئی، سن 537 ہجری چھٹی صدی میں. اور میں بتا چکا ہوں کہ یہی زمانہ شاہ عبد القادر جیلانی کا ہے، یہ ایک ہی زمانے کے بزرگ ہیں، یہ ان سے چھوٹے ہیں، طبقے کے اعتبار سے ان سے چھوٹے ہیں، لیکن یہی چھٹی صدی ان کا زمانہ ہے اور یہی چھٹی صدی ان کا زمانہ ہے. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ دامت برکاتہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ یہ زمانہ اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو بادشاہوں کی لڑائی کا اور دنیا داروں کے دنیا پر ٹوٹ پڑنے کا زمانہ ہے، یہ پانچویں اور چھٹی صدی، صحابہ و تابعین کا دور گزر چکا تھا، ائمہ دین کا دور گزر چکا تھا، اور لوگ بے تحاشا دنیا پر ٹوٹنے لگے تھے. اللہ تعالی کی حکمت بالغہ عجیب تھی کہ اس زمانے میں اس قسم کے اکابر اولیاء اللہ کو اللہ تعالی نے کھڑا کیا اور انہوں نے امت کا رخ بدل دیا. ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ ان اللہ تعالی یغرس لہذا الدین غرسا یستعملہ لدینہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالی اس امت میں پودے لگاتے رہیں گے جن کو اللہ تعالی اپنے دین کے لیے استعمال فرماتے رہے گا. ایک پودے کی جگہ دوسرا پودا اللہ تعالیٰ لگاتے رہیں گے، یہاں تک یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری تک جاری رہے گی. دین کو اللہ تعالیٰ مٹنے نہیں دیں گے. دین کے تمام شعبے اپنی اپنی جگہ کام کرتے رہیں گے. کچھ لوگ مسئلے مسائل بتانے والے ہیں دین کے، وہ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے والے ہیں، وہ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ حدیث شریف پر کام کرنے والے ہیں، وہ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ دلوں کا تزکیہ اور تصفیہ کرنے میں مصروف ہیں، ان کی اپنی الگ دنیا ہے، کچھ لوگ دعوت اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کی اپنی دنیا ہے. یہ عظیم الشان کارخانہ جس کے بے شمار شعبے اللہ نے بنائے ہیں، یوں ہی چلتا رہے گا. اور اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی جاتی. یعنی جس طرح حکومتیں منصوبے بناتی ہیں, کوئی منصوبہ بندی نہیں, کس ملک میں کیا ضرورت ہے کیا نہیں ہے کوئی منصوبہ نہیں بناتا. جہاں جو ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں, وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں. جتنا فیض اللہ تعالیٰ کو کسی کو پہنچانا ہوتا ہے پہنچا دیتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سن 537 میں خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالی کی ولادت شریفہ ہوئی. وہاں کے دستور کے مطابق قرآن کریم حفظ کیا, پھر علوم کی تحصیل کی, عالم بنے. لیکن دل میں شعلہ محبت تھا, اس لیے بیعت کی سزا ہوئی. ان کا سلسلہ نسب 11 واسطوں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتا ہے. یعنی حسنی سید ہیں, حسینی سید ہیں, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے. 15 سال کی عمر تھی کہ تمام علوم سے فارغ ہو چکے تھے. وراثت میں ان کو ایک بڑا باغ ملا تھا, دوسرے مشاغل کے ساتھ اس باغ کی نگرانی بھی فرماتے تھے, ملازم وغیرہ کام کرتے تھے, اور حضرت ابتدائی عمر میں خود اس کی نگرانی فرماتے تھے. ایک مرتبہ ایک مجذوب ابراہیم قہزندی تشریف لائے, شیخ نے ان کی بڑی تعظیم و تکریم کی, ان کے لیے کچھ انگور اور کچھ پھل لے کر آئے. ابراہیم مجذوب نے اپنے دانتوں سے ایک پھل لیا, اس کو چبایا تھوڑا سا اور ان کو دے دیا. جس کے کھاتے ہی باغ میں ایک نور ظاہر ہوا اور حضرت خواجہ کی حالت دگرگوں ہو گئی. یہ مجذوبوں سے جذب لگ جاتا ہے. اس لیے ذرا مجذوب قسم کے لوگوں سے محتاط رہنا چاہیے. کچھ تو یہ لوگ پاگل پھرتے ہیں جن کا دماغ خراب ہو جاتا ہے بیچاروں کا, یہ مجذوب نہیں ہوتے. مجذوب کہتے ہیں مست الست لوگوں کو, جن کو نشہ خداوندی نے مست کر دیا ہو اور دنیا سے بے خود ہو گئے ہیں. اور یہاں یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ مجذوب ہو جانا کمال نہیں ہے, نقص. بعض لوگ ان کو کاملین سمجھتے ہیں, مجازیب کو، یہ غلطی ہے. مجذوب ہونے کے بعد ترقی رک جاتی ہے، جہاں ہے بس نہیں ہے وہ، اس لیے کہ ترقی ہے علم اور عمل پر، معرفت پر. ہاں اگر جذب کے ساتھ ساتھ سلوک بھی ہو، یعنی اللہ کے راستے پر چلتا بھی رہے، ہوش و حواس گم نہ ہو گئے ہوں، تو پھر یہ نعمت کبرا ہے. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جذب کے بغیر سلوک بھی نہیں ہوتا. جذب کے معنی اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں کسی کو. جب تک اللہ کی طرف سے کشش نہ ہو، جذب نہ ہو، اس وقت تک سلوک نہیں چلتا. سلوک کے معنی راستہ چلنے کے ہیں، راستہ طے کرنے کے ہیں. لیکن بزرگ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی دو قسمیں ہیں، ایک مجذوب سالک ہوتے ہیں اور ایک سالک مجذوب ہوتے ہیں. مجذوب سالک ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو پہلے کھینچ لیے جاتے ہیں پھر چلائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کشش ان کو پہلے کھینچ لیتی ہے اپنی طرف، اور پھر وہ راستہ پر چلنا شروع کرتے ہیں. اور بعض اس کے الٹ سالکے مجذوب ہوتے ہیں، پہلے وہ چلنا شروع کرتے ہیں راستے میں، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو اٹھا لیتی ہے کہ چلو تم کیا چلو گے، ہمیں تمہیں پہنچاتے ہیں. ان حضرات کو سالکے مجذوب کہا جاتا ہے. تو جن لوگوں کے ہوش و حواس جاتے رہیں، مست ہو جائیں، وہ کسی کام کے نہیں رہتے، وہ ہمارے کام کے نہیں ہیں. پھر ان کے لیے ان کو ستاؤ بھی نہیں. باقی ان کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ وہ ایسی منزل میں پہنچے ہوئے ہیں جہاں تک تمہاری رسائی نہیں ہے. خدا جانے ان کے منہ سے کیا نکل جائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے کہے ہوئے کی پھر لاج رکھا کرتے ہیں. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ رب اشاسا مقبرز الراس غی تمامین لو اقسم علی اللہ لابرزہ ومنہم البراء بن مالک. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے سر پراگندہ ہیں، بال بکھرے ہوئے پاگلوں کی طرح، اور بدن پورے کا پورا مٹی پڑی ہوئی، میل کو جیل. جب سے ان کو غسل کرنے اور بدن کو صاف کرنے کا بھی سلیقہ نہیں، اور دو پھٹی پرانی لنگیاں پہنی ہوئی ہیں، ایک نیچے اور ایک اوپر اوڑی ہوئی ہے، قمیص بھی نظارت. صدر پوشی کے لیے ایک نیچے لنگی پہنی ہوئی ہے اور ایک چادرہ اوپر لیا ہوا ہے. اب ایسے لوگوں کا مرتبہ لوگوں کی نظر میں کیا ہو سکتا ہے، ذرا اندازہ کر لیجئے، تصور کر لیجئے. لیکن اللہ کی نظر میں ان کا مرتبہ یہ ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ قسم کھا کر کہہ دیں کہ آج اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیں گے. اور فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسی جماعت کے ایک فرد براء ابن مالک ہیں، ایک صحابی تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب جہاد میں جاتے محنت کی کوشش کی جان لڑائی لیکن فتح کے آثار نظر نہیں آتے تھے تو برائے ابن مالک کو پکڑ کر کے لے جاتے. یہی برائے ابن مالک ان کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہیں سے پکڑ کے لے جاتے اور محاذ پر جا کر کے کھڑا کر کے کہتے کہ قسم کھا کے کہو کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو فتح دیں گے. قسم کھا کے کہو. کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دیں گے. یہ اپنے ساتھیوں کے مجبور کرنے سے قسم کھا لیتے کہ مجھے اللہ کی قسم ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کرے فتح ہو جاتا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ برائے ابن مالک نے قسم کھا کے بھی کوئی بات کہی ہو اور اللہ نے ان کی قسم جھوٹی کر دی. ایسا نہیں ہوا جب. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مجازیب قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں مجذوب قسم کے ان سے ذرا بچتے رہا کرو قریب نہ جائے کرو. لوگ معتقد ہو جاتے ہیں اور ایک عقیدے کی غلطی یہ لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے کہ یہ بزرگ جو کچھ کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے یہ تقدیر بدل دیتے ہیں. اور یہ جو یہ منڈی فقیر قسم کے لوگ ہیں نا انہوں نے ایک اور بات فیصلہ رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو جب لکھا تھا وہاں تقدیریں لکھی تھی تو کچھ سیاہی بچ گئی تھی وہ فقراء کی زبان پر انڈیل دی اللہ تعالیٰ نے. تو گویا ان کا کہا ہوا بھی نوشتہ تقدیر ہے. یہ بات قطعا غلط جھوٹی ہے افتراء علی اللہ ہے. اور اس کی حقیقت یہی ہے جو میں نے ابھی ذکر کی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص مقبول اور محبوب بندے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی ہستی کو اللہ کی رضا میں مٹا دیا. اللہ تعالیٰ ان کے منہ کی بات پوری کر دیتے ہیں بس بات نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے منہ کی بات پوری فرما دیتے ہیں. باقی تقدیر کا قلم ان کے ہاتھ میں نہیں اور نہ ان کی بات نوشتہ تقدیر ہے. اور اسی سلسلے میں ایک بات یہ بھی یاد رکھو کہ کسی مجذوب کی جھوٹی چیز مت کھاؤ ورنہ تمہیں بھی جذب ہو جائے گا. اور جذب اگر اس قسم کا ہو جائے خدا نہ خواستہ ہوش ہی نہ ٹھکانے رہے تو پھر تو بڑا کام خراب ہے. تو خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالی اپنے باغ میں تھے کہ ابراہیم مجذوب آئے انہوں نے درویش سمجھ کر کے ان کی خدمت کی پھل ول پیش کیے. انہوں نے ایک پھل کھا کر کے ان کو دیا انہوں نے بزرگ کا تبرک سمجھ کر کھا لیا. میں کھایا کیا تھا منہ کو لگانا تھا کہ حالت دیگرگوں ہو گئی اور پھر کیا شیخ سعدی کا ایک قطعہ ہے یا یا مرو با یار ازرق پیراہن، یا بکش یا بکش انگشت بر خام، یا بکش بر خانوں ماں انگشت نیل، یا تو نیلے کرتے والے یار کے ساتھ چلو نہیں، یا تو نیلے کرتے والے یار کے ساتھ چلو نہیں، اور اگر ساتھ چلنا ہے تو عزت و آبرو اور خاندان اس پر نیل کی انگلی پھیر دو، خط کھینچ دو، ختم. عزت اور بے عزتی اب کوئی چیز نہیں رہی. گرچہ بدنامی اس سے پیشے عاقلاں ماں نامی خواہم ننگ و نامرا، اگرچہ عقل مندوں کے یہاں یہ بدنامی کی چیز ہے لیکن ہم ننگ و نام کی پرواہ نہیں کرتے. کوئی اچھا کہے کوئی برا کہے چھوڑ دو. یا مکن با پیل بانا دوستی، یا ہاتھی والوں سے یاری نہ لگاؤ. یا بنا کن خانہ اے بر انداز پیل، خانہ پر انداز پیل، یا پھر ہاتھیوں کے برابر مکان بھی بناؤ. یاری لگاتے ہو ہاتھی والوں کے ساتھ اور دروازے رکھتے ہو چھوٹے، یہ نہیں ہوگا. تو شیخ پر جب جذب تاری ہوا اور حالت بدلی تو پھر کہاں کا باغ اور کہاں کا گھر بار اور کہاں کا خاندان اور کہاں کی یہ چیزیں. باغ فوراً بیچ دیا اور جو کچھ اس سے ملا تھا اللہ کے راستے میں لوٹا دیا. جذب پیدا ہو گیا. جذب اسی کو کہتے ہیں کشش الی اللہ، اللہ کی طرف کھینچاؤ پیدا ہو جانے. دنیا سے تعلق ختم، باغ فروخت کر دیا اور فروخت کر کے فقراء پر تقسیم کر دیا، گھر میں بھی جو کچھ تھا وہ سب کا سب لوٹا دیا، اعلان عام کر دیا کہ جس کا جی چاہے جو چاہے لے جائے. اول سمرقند پہنچے، وہاں حفظ قرآن تعلیم اردو میں ظاہری میں رہے، اس کے بعد فراغت کے بعد ہیرات میں سیکھ لے گئے، اور قصبہ ہروند پہنچ کر خواجہ عثمان ہرونی رحمہ اللہ سے بیعت ہوئے. یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھو کہ یہ جتنے درویش تمہیں نظر آتے ہیں اولیاء اللہ، بڑے بڑے اکابر، یہ سب کے سب عالم تھے، حافظ تھے، قاری تھے، اور یہ جو دینی علوم ہیں ان میں استغاثہ رکھتے تھے. اور یہ جو لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ بزرگی کی لائن اور الگ ہے، اور یہ جو شریعت کے علوم کا پڑھنا پڑھانا ہے یہ بالکل الگ چیز ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. میں نے آپ کو شاہ عبد القادر جیلانی پیران پیر کے تذکرے میں بتایا تھا کہ بیک وقت ان کی خانقاہ میں چار شعبے چلتے تھے، اور اپنے وقت میں وہ چاروں شعبوں کے امام تھے. ان کا باقاعدہ مدرسہ تھا، مدرسے میں پڑھاتے تھے، اور اس وقت کے سب سے بڑے مدرس تھے، استاد. ان کی ٹکر کا کوئی استاد نہیں تھا. ابن قدامہ المقدسی حنبلی ہیں، ان کی کتاب ہے المغنی، وہ لکھتے ہیں کہ میرا بالکل ابتدائی زمانہ تھا، میں شیخ کی خدمت میں پڑھنے کے لیے گیا، شاہ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں پڑھنے کے لیے گیا، چند اسباق مجھے پڑھائے، لیکن فرمایا کہ بیٹا تم بہت دیر سے آئے ہو، میرا اب جانے کا وقت آ چکا ہے، تم میرے فلاں شاگرد سے پڑھو. تو اس وقت کے سب سے بڑے مجلس تھے حضرت پیرانے پیر، کتابیں پڑھاتے تھے، اور سب سے بڑے مفتی تھے اس وقت کے، فتویٰ جاری ہوتا تھا اور دونوں مذہبوں پر فتویٰ دیتے تھے، امام شافعی کے مذہب پر اور امام احمد بن حنبل کے مذہب پر. یہ مسئلہ بھی یاد رکھو کہ صرف فتویٰ صرف ایک مذہب پر دے سکتے ہیں. میں حنفی ہوں، میں مجھے صرف حنفی مذہب پر فتویٰ دینے کا حق ہے. میں یہ تو بتا سکتا ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے اس مسئلے میں، یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ امام مالک اس مسئلے میں یہ رائے رکھتے ہیں، امام احمد بن حنبل یہ رائے رکھتے ہیں. مجھے ائمہ کے مذاہب بتا دینے کا حق حاصل ہے، لیکن میں فتویٰ صرف اپنے امام کے قول پر دوں گا، کسی دوسرے کے امام کے قول پر فتویٰ نہیں دے سکتا میں. یہ ایک اصول ہے. لیکن حضرت شیخ پیرانے پیر رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت عطا فرمائی تھی کہ ایک وقت دونوں مذہبوں پر فتویٰ دیتے تھے. یہ خود حنبلی ہیں، امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، اور ان کا مذہب وہی ہے جو سعودی والوں کا ہے. یہ بازی ہیں پکے، سعودی بھی پکے بازی ہیں نا، حنبلی ہیں. حضرت پیرانے پیر بھی حنبلی ہیں. تو اس وقت کے سب سے بڑے مفتی بھی حضرت پیرانے پیر تھے، اور اس وقت کے سب سے بڑے واعظ بھی حضرت پیرانے پیر تھے. واعظ تقریر فرماتے تھے، اور نامعلوم کہاں کہاں سے سمٹ کر لوگ ان کے واعظ میں جمع ہوتے تھے. اور اگر کبھی بادشاہوں کے معاملات کی اصلاح کرنی ہوتی تو واعظ میں فرماتے تھے، کیونکہ امراء اور بادشاہ تک، خلفاء تک ان کے واعظ میں حاضر ہوتے تھے. اور درویشی اور بزرگی کے تو پوچھنے کیا پیرانے پیر کہلاتے ہیں. اپنے وقت کے سب سے بڑے شیخ بھی تھے، اور ممبر پر بیٹھ کر فرمایا تھا کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی، میرا یہ پاؤں ہر ولی کی گردن پر ہے. ہندوستان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالی کو یہ بات پہنچی، یہ کسب ہو گیا، ٹیلی فون لگا ہوا ہوگا، ان کے بھی ٹیلی فون ہوتے ہیں. اس بادرین ٹیلی فون کے ذریعے ان کو خبر پہنچی تو سر جھکا کر فرمایا، بل الرا سے والعین، گردن پر نہیں بلکہ میری آنکھوں پر اور میرے سر پر. تو یہ سمجھنا کہ درویشی الگ چیز ہے اور شریعت الگ چیز ہے، یہ جاہل لوگوں کی پھیلائی ہوئی جہالت. یہ بزرگان دین اپنے وقت کے عالم بھی تھے، امام فتویٰ بھی تھے، واعظ بھی تھے، اور ساتھ کے ساتھ صوفی بھی تھے. الحمدللہ ہمارا سب کا سب سلسلہ ہمارے اکابر کا ان چاروں کے لیے ہوئے، چاروں چیزوں کے لیے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شکر. اور میں نے ایک موقع پر عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمارا سلسلہ طریقت جو ہے یہ اقطاب کا سلسلہ ہے، اقطاب کا. اب ہر بزرگ اپنے زمانے کا قطب ہوا، تو خواجہ عثمان خیرونی رحمہ اللہ تعالی ان کے ہاتھ پر بیٹھ گئے. ان کے ملفوظات میں سناؤں گا اس کو. انہوں نے اپنے شیخ کے ملفوظات جمع کیے. خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالی نے اپنے شیخ کے ملفوظات لکھے, پھر حضرت خواجہ کے ملفوظات ان کے خلیفہ اعظم حضرت خواجہ بختیار کاکی نے لکھے, پھر خواجہ بختیار کاکی کے ملفوظات ان کے خلیفہ اعظم حضرت گنج شکر رحمہ اللہ تعالی پاک پٹن والوں نے لکھے, پھر ان کے ملفوظات ان کے خلیفہ اعظم خواجہ نظام الدین سلطان جی نے لکھے, سلطان الہند خواجہ نظام الدین اولیاء, اور پھر خواجہ نظام الدین کے ملفوظات ان کے دو شاگردوں نے لکھے, دو مریدوں نے لکھے. یہ بزرگوں کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. انیس الارواح کے نام سے خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالی نے اپنے پیر کے ملفوظات جمع کیے ہیں, اور اس کے شروع میں لکھتے ہیں کہ جس دن یہ فقیر حاضر خدمت ہوا اور قدم بوسی کی سعادت نصیب ہوئی, تو مجھے بیعت فرما کر میرے سر کے بال کٹوائے اور چار گوشہ ٹوپی میرے سر پر رکھی, اور پھر فرمایا کہ جب تک میرے شیخ زندہ رہے میں ان کے ساتھ رہا. اشارہ اس طرف تھا, فرمایا کہ خدمت کے بغیر فقیر فقیر نہیں بنتا. اشارہ اس طرف تھا کہ تم بھی آگئے ہو تو بس یہیں کہو گے رہو گے. چنانچہ فرماتا ہے کہ میں 20 سال اپنے شیخ کی خدمت میں رہا. خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں 20 سال ہوں. اور 20 سال کے بعد ملکوں ملکوں کی سیر کی, اپنے شیخ کے ساتھ پھرتے رہے, مکہ مکرمہ بھی گئے, حج بھی کیا, شیخ کے ساتھ رہے, ان کے لوٹا اور مسواک اور کپڑا پہنانے کی خدمت سپرد تھی. 20 سال کے بعد شیخ نے معین الدین کا خطاب دیا اور کہا کہ حسن ولایت ہند تمہارے سپرد کی جاتی ہے, ہندوستان کی ولایت تمہارے سپرد کی جاتی ہے, جاؤ وہاں جا کے بیٹھ جاؤ. ان کو ہندوستان کی ولایت پر مامور فرما کر خود حج کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں جا کر انتقال فرمایا. ان کے شیخ حضرت خواجہ محمد عثمان ہروانی رحمہ اللہ تعالی نے اور اپنے شیخ کے حکم سے یہ یہاں تشریف لیا ہے. یہ ہمارے سلسلے میں یہ بھی ایک عجیب بات چلی آتی ہے, ساری عمر ساتھ رہے لیکن وفات کے وقت موجود نہیں. ان کے خلیفہ اعظم خواجہ بختیار 20 سال اپنے شیخ کی خدمت میں رہے لیکن وفات سے پہلے کہہ دیا کہ دہلی سے میں تمہارے دہلی کا پایا تک تمہارے سپورٹ کیا جا رہا ہے, جاؤ جاؤ وہاں پہنچ جاؤ. وہ فرماتے ہیں کہ میں دہلی پہنچا, 40 دن کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ تمہارے جانے کے 20 دن بعد شیخ کا انتقال ہو گیا. اور ان کے خلیفہ اعظم شیخ مسعود اور جودنی گنج شکر وہ 20 سال اپنی خدمت میں شیخ کی خدمت میں رہے لیکن وفات سے پہلے فرما دیا فلاں جگہ چلے گئے. اور یہی خواجہ نظام الدین اولیاء کے ساتھ ہوا. تو خیر یہ کہ یہ بھی عجائبات قدرت میں سے ہے. یہاں اجمیر شریف تشریف لے آئے.